وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دارالحکومت اسلام آباد میں فوج طلب کرنے کے نواز انتظامیہ کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کی جماعتوں کا موقف ہے کہ یہ اقدام سیکیورٹی کی صورتحال سے نمٹنے میں سول انتظامیہ کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک لائرز فورم کے ذریعے عدالت میں دی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر کیا گیا ہے اور سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال ایسی نہیں کہ اس کی ضرورت محسوس کی جاتی۔ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں فرقہ وارانہ تصادم میں 3 افراد کے ہلاک ہونے کے بعد اگرچہ صورتحال کشیدہ ہے مگر تاحال کرفیو نافذ ہے۔ ہفتے کے روز سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان تشدد کے بعد 20 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ پاکستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ باقاعدہ اندراج اور تصدیق کے بعد شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 5,45,000 ہو گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ تعداد 10 لاکھ بتائی جا رہی تھی۔ وزیراعظم نواز شریف کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ ان آئی ڈی پیز کی مدد کے لیے حکومت کے پاس کافی رقوم ہیں اور بین الاقوامی امداد کی اپیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکہ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ افغان سرحد کے قریب جاری فوجی آپریشن کے بعد حقانی نیٹورک کو ان کی روایتی اماجگاہوں میں لوٹنے سے روکنے کے اقدامات کرے۔ امریکہ کا خیال ہے کہ حقانی نیٹورک نے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اپنی اپنی پناہ گاہیں قائم کر رکھی ہیں اور وہاں سے وہ افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج پر ہلاکت خیز حملے اور ان کی منصوبہ بندی کرتا رہا ہے۔ امریکی شہر کولوراڈو میں سیکیورٹی سے متعلق ہونے والے اجلاس میں امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے عہدیدار جیفری ایگرز کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ حقانی نیٹورک کے لوگ متاثر ہوئے ہیں، لیکن انہیں دوبارہ ان علاقوں میں منظم ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ افغانستان میں 6 طالبان جنگجوؤں نے ایک سرحدی پولیس اہلکار اور ایک شہری کو ہلاک کر دیا ہے، جس کے بعد انہوں نے ایک معروف صوبائی پولیس سربراہ کی رہائش گاہ پر حملہ کیا، جب انہیں حملہ آوروں نے ہلاک کر دیا۔ یہ حملہ آور خود کچھ جیکٹیں پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے قندھار صوبے کے سپن بلاک علاقے میں جنرل عبدالرازق کے مکان کے قریب ایک اسکول کی عمارت سے حملہ کیا، لیکن رہائش گاہ میں داخل ہونے سے قبل انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ عبدالرازق قندھار میں طالبان مخالف ہونے کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور ان پہلے بھی خود پر کیے گئے حملوں میں بچ نکلتے رہے ہیں۔ حماس عسکریت پسندوں کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر 24 گھنٹے کے لیے ایک نئی فائر بندی پر راضی ہیں، جس کا آغاز مقامی وقت کے مطابق 2 بجے دوپہر سے ہوگا۔ اسرائیل کو حماس کی طرف سے فائر بندی کی اس تازہ ترین پیشکش پر ابھی اپنے رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ حماس نے اتوار کو یہ بیان اس وقت دیا جب اسرائیل نے غزہ میں اپنے حملوں کو دوبارہ شروع کر دیا، جس سے پہلے فلسطینی علاقے سے راکٹ داغے گئے تھے۔ آسٹریلیا اور ہالینڈ کے پولیس معائنہ کاروں نے اتوار کو یوکرین میں اس جگہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا جہاں گزشتہ ہفتے ملائیشیا کا مسافر طیارہ تباہ ہو کر گرا تھا۔ اس فیصلے کی وجہ حکام کے کہنے کے مطابق مشرقی یوکرین کے اس علاقے میں روس نواز باغیوں اور یوکرین کی فوجوں کے درمیان جاری لڑائی اور سلامتی کے خدشات ہیں۔ 10 روز پہلے ملائیشیا کا ایک بوئنگ 777 جہاز 298 افراد کو لے کر ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور آ رہا تھا کہ ایک میزائل لگنے سے تباہ ہو کر یہ طیارہ کریش ہو گیا اور اس میں کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچا۔ ہالینڈ اور آسٹریلیا کے درجنوں حکام جائے وقع پر شواہد جمع کرنے اور تحقیقات کے لیے یوکرین پہنچے تھے۔ ملائیشیا نے بھی اتوار کو کہا کہ وہ بھی اپنے درجنوں پولیس اہلکار تحقیقات میں مدد کے لیے بھیج رہا ہے۔ لیبیا کے مشرقی شہر بنغازی میں کم سے کم 38 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ہلاکتیں اس وقت ہوئیں جب سرکاری افواج نے ہفتے اور اتوار کے روز مسلح عسکریت پسندوں سے جھڑپیں کی تھیں۔ مصر کے ذرائع ابلاغ نے بھی لیبیا کے دارالحکومت رابلس میں 23 مصری افراد کی ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے۔ ہوائی اڈے کے قریب ایک مکان پر راکٹ لگنے سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ لیبیا کو سن 2011 میں ہونے والی جنگ کے بعد اب تشدد میں اضافے کا سامنا ہے۔ اس جنگ میں لیبیا کے لیڈر معمر قذافی کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا تھا۔ میانمار، جسے برما بھی کہا جاتا ہے، کے لیے انسانی حقوق کے اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا ہے کہ ہزاروں بے گھر مسلمانوں کی رہائشی کیمپوں کی صورتحال افسوسناک ہے۔ لائبیریا کے سب سے بڑے ہسپتال میں کام کرنے والے ایک سینئر ڈاکٹر ایبولا وائرس کے باعث ہلاک ہو گئے ہیں۔ نائجیریا نے اپنی بندرگاہوں اور سرحدوں پر نگرانی بڑھا دی ہے کیونکہ ملک میں ایبولا وائرس سے ہونے والی موت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ نائجیریا کی سرحد کے قریب بوکو حرام عسکریت پسندوں نے کیمرون کے نائب وزیر اعظم کی بیوی اور ایک قصبے کے میئر کو اغوا کر لیا ہے۔ 3 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب بھاری ہتھیاروں سے مسلح افراد نے ملک کے شمالی حصے میں مکانوں پر حملہ کیا۔ شبہ ہے کہ یہ مسلح افراد بھی اسلام پرست عسکریت پسند گروپ سے تعلق رکھتے تھے. خبریں ختم ہوئیں.
سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
ادبی مجلے سدا رنگ کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. ان دنوں پاکستان کی معروف ادیبہ ڈاکٹر فاطمہ حسن امریکہ تشریف لائی ہوئی ہیں. واشنگٹن میں بھی ان کا قیام رہا, چنانچہ اسی دوران ہم نے ان سے ایک طویل انٹرویو کیا. ڈاکٹر فاطمہ حسن شاعری, افسانہ نگاری, تنقید اور تحقیق غرض اردو کی سبھی اصناف میں تبازمائی کرتی ہیں. حال ہی میں انہوں نے ایک نئی ذمہ داری سنبھالی ہے. یہ انجمن ترقی اردو کی اعزازی مہتمم کے طور پر ایک نئے جذبے اور ولولے سے اردو زبان کا اور ادب کا پرچم بلند کرنے کی پرجوش آرزو رکھتی ہیں. ابھی آپ ان سے ہمارا جو مکالمہ سنیں گے ان میں ان کی سبھی ادبی جہتوں کا تذکرہ ہوگا. بات شروع ہوئی ان کی اپنی ادبی زندگی کی مختصر روداس سے. ڈاکٹر فاطمہ حسن کہتی ہیں,
لکھنے کا سلسلہ بھی ایسی جب سے ہوش سنبھالا جب سے لکھ رہی ہوں. شاعری اور نثر دونوں ساتھ ساتھ چلتی رہی. شعری مجموعہ چونکہ پہلے آیا تو شاعرہ کی پہچان بنی سن 1977 عیسوی میں. پہلا مجموعہ آیا بہتے ہوئے پھول, اور وہ زیادہ تر نثری نظموں اور اس میں دوسری آزاد نظمیں اور غزل بھی تھیں لیکن زیادہ نثری نظمیں تھیں. پھر دوسرا مجموعہ آیا سن 1993 عیسوی میں دستک سے در کا فاصلہ. اس میں غزلیں اور نظمیں برابر تھیں, اور آزاد نظمیں اور غزلیں اور چند ایک نثری نظمیں بھی تھیں. پھر تیسرا مجموعہ آیا یادیں بھی اب خواب ہوئی, یہ 2003 میں آیا, اور اس میں بھی نظمیں اور غزلیں تقریباً برابر ہیں. پابند بھی لکھ رہی ہوں, آزاد نظمیں بھی لکھ رہی ہوں, نثری نظمیں بھی لکھ رہی ہوں. ان کے ساتھ ساتھ شروع سے ہی کہانیاں بھی لکھ رہی تھی اور مضامین. تو کہانیوں کا مجموعہ سن 2000 میں شہرزاد نے چھاپا تھا کہانیاں گم ہو جاتی ہیں, جنہیں ضمیر علی بدایوں نے کہا تھا کہ یہ فیمنسٹ کانشیسنس کی پہلا مجموعہ ہے ان کہانیوں کا جس میں ابھر کے سامنے آتی ہے. اور ساتھ ساتھ فیمنسٹ کرٹیسزم پہ بھی کام کیا, نسائی تنقید پہ. اور یہ میرا خاص موضوع رہا کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ خواتین کے ساتھ جو رویہ سماجی ہمارے یہاں رائج ہے وہی ہمارے ادبی رویوں میں نظر آتا ہے, کہ یا تو انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے یا پھر سرپرستی فرمائی جاتی ہے. وہ کیا لکھ رہی ہیں اور اس کی کتنی اس کو کس مقام پہ رکھنا چاہیے اور کیا اس کے صحیح معنی ہیں, اسے سمجھا جا رہا ہے یا نہیں, اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. کوئی ناقد اس پر اس کو سنجیدگی سے مشکل سے ان کی تحریر کو برائے نام مجھے ایسا تجزیہ نظر آتا ہے کہ کسی ناقد خواتین کے ساتھ تحریر کو اس طرح پڑھا ہو کہ اس کے نسائی شعور کو دیکھا ہو. اور اس کی شکایت قرۃ العین حیدر جیسی لکھنے والی نے بھی کی کہ میری کتابوں کو اور میری کہانیوں کو, میری تحریر کو کم اور ان کی جزیات, میری ذات اور جزیات کو زیادہ لکھا جاتا ہے. تو میں نے پھر اس طور سے خواتین کو پڑھنا اور نسائی تنقید کے بارے میں لکھنا شروع کیا کہ جب ان کی تحریر سامنے ہو تو یہ دیکھیں کہ یہ کہاں پہ ان کی لفظیات, ان کی تجربے, ان کے احساسات اور ان کا اظہار دوسرے صنف اس کے مخالف صنف سے مختلف ہے. کیا اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے یا یہ وہ معنی نکالے جاتے ہیں جو سماج نکالنا چاہتا ہے. اسی طرح بہت سی ہماری شعرات ہیں جو تاریخ ادب اردو میں موجود ہونا چاہیے تھا لکھنے والیاں. اور پھر میں نے پی ایچ ڈی بھی کی ایک ایسی شاعرہ پہ جو سن 1894 عیسوی میں پیدا ہوئی تھی اور 1922 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا, اور ان کا مجموعہ دستیاب ہے, اور ان کی شاعری کسی طور پہ بھی ان کے ہم اثروں سے کم نہیں ہے, اور نہ ان کا دوسرا کام. وہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب حالی, شبلی, آزاد, جوش اور ایک طرف یہ لوگ تھے اکبر الہ آبادی, اور دوسری طرف نثر کے لکھنے والے محمد حسین آزاد, اور پھر خواجہ حسن نظامی, اور رسائل نکل رہے تھے عصمت کے مدیر, 1908 میں عصمت نکلا, اور یہ جو تہذیب نسواں نکال رہے تھے مولوی ممتاز علی, تو ان کے اداروں کی بھی وہ مدد کر رہی تھیں, اور خاص طور سے خواجہ حسن نظامی کی بیگم کو, لیلہ خواجہ بانو کو, انہوں نے 250-250 خطوط لکھے ہیں جس میں اس عہد کے تمام تر مسائل پر اور اپنے عہد کے جتنے نکات اس وقت ان کے رسالوں میں ابھارے جاتے تھے ان پر وہ اپنی رائے دیتی تھیں, بلکہ خواجہ صاحب سے بحث بھی کرتی تھیں. مخاطب وہ ان کی بیگم سے ہوتی تھی, لیکن وہ ان کی نشاندہی کرتی تھیں ان باتوں کی جو کہ انہیں محسوس ہوتی تھی کہ یہ اس طرح نہیں ہے اور ان کا نقطہ نظر کیا ہے. مگر اس شاعرہ کو بھی جو اتنا زیادہ شعور رکھتی تھی,
ان کا نام نہیں لیا آپ نے,
زاہدہ خاتون شروانیہ, جو زیخ شین کے نام سے اپنے نام کا بھی پردہ کرتی تھی وہ, اور ایک کمرے میں بند تھی. یہ نواب مظہر اللہ خان شروانی کی بیٹی تھی, علی گڑھ میں تھی, اور ایک کمرے میں رہ کر وہ لکھ رہی تھی, مگر علم میں اور معلومات میں وہ اتنی وسعت رکھتی تھی کہ انہوں نے اس وقت جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے, اب آپ یہ بھی نوٹ کریے کہ پہلی جنگ عظیم سن 1914 میں ہوئی ہے,
جی جی,
اب 2014 ہے, آج 100 برس گزر گئے. تو یہ شاعرہ اتنی زیادہ دانش اور اتنا علم رکھتی تھی کہ جو اس عہد کو پڑھنے کے لیے, اس عہد کو پہچاننے کے لیے اور بہت کچھ جاننے کے لیے, یعنی اس زمانے میں جو رسائل نکلے ان کی بھی مدد کر رہی تھی, تو وہ ہر لحاظ سے سیاسی, سماجی اور پھر نسائی شعور ایسا رکھتی تھی کہ انہوں نے 60 بند کا ایک شکوہ لکھا, اور یہ اس کا آئینہ حرم کے نام سے اس کو مولوی ممتاز علی صاحب کو بھیجا, اور یہ شکوہ علامہ اقبال کے طرز پہ تھا جیسی علامہ اقبال کا شکوہ ہے, اور یہ شکوہ تھا برے صغیر کے مردوں سے کہ تم نے اپنی خواتین کو جو جاہل رکھا ہوا ہے, تو یہ کتنا بڑا تم ظلم اپنے آنے والی نسلوں پہ کر رہے ہو. تو یہ اتنا شعور رکھنے والی شاعرہ کو بھی تاریخ ادب میں داخل نہیں کیا گیا, اور 100 برس تک اس پر کام نہیں ہوا. تو میں نے ان پر پی ایچ ڈی کر کے کی, اور یہ کتاب چھپی وہاں سے انجمن ترقی اردو سے, اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن آیا ہے, بہت جلدی اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا.
ڈاکٹر فاطمہ حسن کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد ڈاکٹر فاطمہ حسن کی مزید باتیں.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلیفون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے, 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے, 0800-777-789.
اس اعلان سے پہلے آپ ڈاکٹر فاطمہ حسن سے ہمارا مکالمہ سن رہے تھے. بات نسائی ادب سے ہٹ کر ان کی اپنی ادبی زندگی پر بھی ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ انجمن ترقی اردو کی نئی ذمہ داریوں پر بھی. ان سے ہمارا اگلا سوال تھا کہ بیک وقت وہ شاعری، افسانہ نگاری، تحقیق، تنقید اور دیگر متنوع ادبی سرگرمیوں کو کس طرح ادا کرتی ہیں؟ جواب میں ڈاکٹر فاطمہ حسن نے بتایا،
اتنا شعوری کام تو نہیں ہوتا ہے نا کہ ابھی ہم بیٹھیں گے اور ایک غزل لکھ کر اٹھ جائیں گے یا ایک نظم لکھ کر اٹھ جائیں گے یا ایک افسانہ لکھ کر اٹھ جائیں گے. وہ تو تحریر تو ایک اپنا وہ لے کر خود آتی ہے، لباس لے کر خود آتی ہے. لکھنے والے تو کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے، وہ تو لکھ رہا ہوتا ہے.
جی جی.
اور ہمارا کام ہی ہے، ہم نے تو سوائے لکھنے پڑھنے کے علاوہ زندگی میں کسی اور چیز کو اہمیت ہی نہیں دی، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اسی طرف صرف کیا، اور پھر جب جو کچھ مناسب سمجھا وہ کیا. جب ہم نے دیکھا کہ کہانیاں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں کہانی بنتی ہے تو کہانی لکھی، جہاں ہم نے دیکھا کہ تنقید یا تحقیق کی ضرورت ہے وہاں تنقید اور تحقیقی مضامین لکھے. اور شاعری تو چلتی رہی، کیونکہ شاعری کے لیے جو ایک طبع چاہیے تھی، یہ طبع موضوع وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی. اور وہ جب تک ہے جب تک لکھتے رہیں گے، اس کے لیے کہا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کب تک رہے گی، کیونکہ یہ تو ایک شاعری تو بڑا پراسرار عمل ہے.
ہاں ظاہر بات ہے کہ
اس میں اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، بس اپنا دخل اتنا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ایک کیفیت میں آ کر ہم لکھتے ہیں، اور اس کیفیت کو جلا دینے کے لیے کچھ سیکھنا پڑتا ہے، کچھ پڑھنا پڑتا ہے، کچھ مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ صحبتوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو ہم جیسے ہیں. لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کہ کس وقت ہم بیٹھیں گے اور کیا لکھ کر اٹھیں گے. مضامین کے لیے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن شاعری کے لیے بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے لمحے میں ہم کوئی شعر بھی تخلیق کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، اور جو تخلیق کر رہے ہوں گے کیا وہ شاعری بھی ہوگی، کیونکہ کوئی کلام میں موضوع تو شاعری نہیں ہوتی.
اچھا آپ نے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے نثری نظموں سے آغاز کیا، پھر آزاد نظم، پھر غزل، پھر باقاعدہ نظم معرہ، تو یہ بعض اوقات یہ نثری نظم متنازع بھی رہی، تو آپ کی نظر میں یہ تمام جو شعر کی اصناف تھیں یا جو شعر کی جہتیں تھیں، یہ سب قابل قبول رہیں؟
جی بالکل قابل قبول ہے. مسئلہ ان میں شاعری ہونے کا ہے کہ اگر ان میں وہ کیفیت ہے اور وہ حسن ہے، وہ جمالیات ہے جو شاعری کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، تو پھر وہ شاعری ہے. اور اگر وہ نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے، وہ جمالیات نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے جو دوسروں کو تک پہنچ سکے، تو کتنی بھی پابند ہو وہ شاعری نہیں ہے.
اچھا پچھلے دنوں اب سنا تھا کہ علی صاحب نے جو تھا وہ اپنی تمام ذمہ داریاں ادب سے متعلقہ وہ آپ کے سپرد کر دیں، اور آپ کو ماشاء اللہ اب
انجمن ترقی اردو.
تو اب یہ کیسی ذمہ داریوں کو آپ نے پایا؟
یہ میں اس کے لیے کہتی ہوں کہ شاید اللہ میاں شکر خوری کو شکر دے دیتا ہے. میں 2012 میں سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئی ہوں، اور میں نے اس سے پہلے ہی کراچی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا تھا. تو میری یونیورسٹی میں صرف میں وزٹنگ پروفیسر ہوں اور وزٹنگ فیکلٹی ہوں، تو میرے پاس وقت ہے. اور جب مجھے یہ کہا گیا، علی جی نے خود ہی، میرے لیے تو یہ ایک سرپرائز تھا کہ مجھے یہ کہا جائے کہ آپ انجمن ترقی اردو کو سنبھال لیں، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید میں یہ اس انجمن کو اس طرح چلا سکوں گی جو وہ چاہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک روز فون کر کے کہا کہ آپ یہ انجمن کی ذمہ داریاں میں آپ کو سونپنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے، لیکن چونکہ میرا کام ہی لائبریری اور کتابوں میں رہنا ہے اور گھر سے بہت قریب ہے میرے، تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو نبھانے کی کوشش کروں گی. اور پھر وہی کتابیں ہیں انجمن میں, آپ کو معلوم ہے کہ 20,000 سے زیادہ کتابیں اور رسائل اس وقت اس کی لائبریری میں موجود ہیں, اور مخطوطے بہت قیمتی مخطوطے ہیں اس کے, پھر کتابیں شائع کرنا ہے, رسالے شائع کرنا ہے, اور کتابوں کو کی ترسیل ہے, ان کی فروخت ہے. تو یہ وہ کام ہے جس میں ہم شروع سے ہیں, یعنی میں نے تو اپنی پہلی نوکری ہی اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پہ کی تھی, اظہار نکالا تھا رسالہ, اور ساری زندگی اسی میں کتابوں ہی میں گزاری ہے. تو میں نے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو مجھے انہی کتابوں کے درمیان رکھنا ہے جن کے بیچ میں رہتی ہوں, میرا اپنا گھر بھی ابھی کتابوں سے بھرا ہوا ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا نام ہے, اور بابا اردو مولوی عبدالحق سے لے کر, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ عروج زوال کے زمانے بھی آئے, اور جب آپ نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں
تو اس وقت ابھی 2 مہینے میں میں نے ایک سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ انجمن میں ہی جو موجودہ دفتر ہے اس کے ایک حصے میں ایک گوشہ کتب, گوشہ مصنفین اور چائے خانہ بنایا ہے
ماشاءاللہ,
اور اس کے استقبالیہ ہے, اس کے بعد گوشہ کتب ہے اور گوشہ مصنفین ہے اور چائے خانہ ہے, تاکہ وہاں پہ جو آئیں, اور کتابوں کی قیمت 50% کر دی ہے
ماشاءاللہ.
اور آگے میرا ارادہ یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس کو, جو طلبہ آتے ہیں ان کو 50% میں کتاب دوں گی, اور یہ بھی اجازت ہوگی کہ جب وہ پڑھ لیں تو اسے واپس کر دیں, اور پھر ان کے 50% واپس کر دوں انہیں, تو انہیں 25% کی کتاب ملے گی. اور دوسرا کام یہ کیا ہے کہ جو ان کا تحقیقی جرنل ہے تھا سہماہی اردو, اس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اسٹینڈرڈ پہ لا رہی ہوں, کیونکہ ابھی وہاں پی ایچ ڈی کے لیے شرط ہے کہ جو پی ایچ ڈی کے لیے جائیں گے ان کے مقالے چھپنے چاہیے ان جرنلز میں, تحقیقی جرنلز میں جو ہائر ایجوکیشن سے منظور شدہ ہوں. تو اس کو سماہی اردو کو اسی سطح پہ لا رہی ہوں. اسی طرح ایک رسالہ ماہانہ قومی زبان ہے, اس کے بھی معیار کو بلند کر رہی ہوں. ابھی گیان چند جین صاحب کی کتاب اردو کی نثری داستانیں,
جی جی جی,
اس کا اضافہ شدہ ایڈیشن چھپا ہے. آپ دیکھیے گا کہ جو پرانی کتابیں چھپتی تھیں ان سے کہیں اس کا اسٹینڈرڈ بہتر ہے, کیونکہ میرا تجربہ اشاعت اور ادارت دونوں کا ہے. پھر اور بھی جیسے ابھی میر باقر علی کی داستانیں, یہ جو 6 داستانیں مجھے شائع شدہ بہت خستہ حال میں ملی, تو اب ان کو دوبارہ ایک جگہ پہ شائع کر رہے ہیں انجمن کی. یہ جو اب کتاب آئے گی اس میں یہ ترجیحی بنیاد پر اس کو میر باقر علی کی داستانیں چھاپ رہے ہیں. اور اس طرح کتابوں کی جو اشاعت ہے اس میں ہم کچھ ایسی کتابیں لائیں گے جس کی کہ اس وقت ضرورت ہے. پھر ایک اور کام کیا ہے کہ ابھی نیشنل بک فاؤنڈیشن کی اور ان کی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر ہوا تھا اسلام آباد میں, تو وہاں کتابیں لے گئی تھی اپنا اسٹال, اور ان لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی ہمیں اسٹال فری چاہیے مفت میں, یہ آرگنائزیشن ایسی ہے جو این جی او ہے, تو ان دونوں نے ہمیں فری دیا تھا. اور اب میں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ساتھ آنے سے 2 دن پہلے ایک ایم او یو سائن کیا ہے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ,
جی جی,
تو اس میں ان سے ہمارا کولیبریشن ہوگا اس طرح کا کہ جہاں جہاں یہ اپنے جتنے ان کے اسٹال ہے اس میں انجمن کی کتابیں بھی رکھی ہوں گی, اور انجمن کے اسٹال پہ ان کی کتابیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی, اور جہاں جہاں کتاب میلہ ہوگا ساری دنیا میں وہاں وہاں ان کی, وہ اگر اپنا اسٹال لگائیں گے تو ساتھ میں انجمن کی کتابیں بھی جائیں گے, اور ہم اگر لگائیں گے تو ہم بھی ان کی کتابیں اپنے ہاں رکھیں گے. تو یہ کولیبریشن انجمن کا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انجمن کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ جہاں بھی اردو کی ترویج و تحقیق کا کام ہو رہا ہے وہاں اپنی اپنی معاونت اور اپنی جو کچھ مدد ہم فراہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے۔
روبرو ابھی آپ نے ڈاکٹر فاطمہ حسن سے ہمارا مکالمہ سنا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے۔
وائس آف امریکہ ایک مکمل سوشل میڈیا، ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو، ویڈیو، ٹی وی، ویب اور فیس بک۔ تازہ ترین خبروں، معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں۔
لیجیے اب سماعت فرمائیے تفہیم غالب کے عنوان سے دیوان غالب کی سلسلے وار غزلوں کی تشریح۔ آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 203 کی تشریح اور توضیح کر رہے ہیں۔
یہ غزل غالب کی ان مشکل ترین غزلوں میں شامل ہے جہاں ابھی تک شارحین ان اشعار کے معنی پر مکمل بحث میں مشغول ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ غالب کی خیالات کا ایک جو مجموعہ ہے یہ کس طرح ہمارے سامنے آتا ہے۔ پہلے میں غزل کے اشعار آپ کو سارا خان کی زبانی سناؤں گا اور اس کے بعد اس کی شرح اور مطلب جو ہے وہ پیش کروں گا۔
دیکھ کر در پر داگر میں دامن افشانی مجھے، دیکھ کر در پر داگر میں دامن افشانی مجھے، کر گئی وابستہ تن میری اوریانی مجھے، کر گئی وابستہ تن میری اوریانی مجھے۔
سینگ می بہائنڈ دا کرٹن بزی شیکنگ لوز مائی روب، مائی نیکڈنیس وینٹ آن ٹو ایسوسیٹ مائی سیلف ود مائی باڈی۔ مشکل ترین شعر اس غزل کا ہے۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ دامن افشانی جو ہے اس کا ذکر ہے، پھر تن اریانی۔ اب یہاں تن اریانی سے معنی اس چیز سے ہیں کہ ہم دنیا سے ہم علیحدہ ہو کے تنہائی میں رہنے کے جو عادی تھے یا ہماری جو عادت ہو گئی تھی اس کا ذکر ہے، اور دامن افشانی اس خواہش کا ذکر ہے۔ تو یہاں بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری تنہائی اور دنیا سے الگ ہو جانا جو تھا وہ اس طرح دور ہوا کہ اس نے، میری تنہائی نے یہ بات دیکھی کہ میری خواہش جو ہے دامن افشانی کی وہ سامنے ہے، تو اس نے میرے جسم میں وہ روح ڈال دی جس سے میں دنیا سے دوبارہ روشناس ہو گیا۔ یہ بتاتا چلوں کہ اس شعر کے معنی شاید ہی کسی شارحین نے، کسی بھی شارحین نے کسی اور سے ایگری کیے ہوں گے۔ بہت اختلاف ہے اس شعر کے بارے میں، اور میرا بھی جو مطلب میں نے بیان کیا وہ بھی آپ سوچ لیں کہ اگر کوئی اور اس کو بیان کرے تو شاید اس سے اختلاف ہو۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ
بن گیا تیغ نگاہ یار کا سنگ فساں، بن گیا تیغ نگاہ یار کا سنگ فساں، مرحبا میں کیا مبارک ہے گرا جانی مجھے، مرحبا میں کیا مبارک ہے گرا جانی مجھے۔
ٹرن انٹو ویٹ اسٹون فور دا سورڈ آف بلوڈز گلینس، ہاؤ لکی آئی ایم، واٹ اے بلیسنگ ہارڈ اینڈ سول از ٹو می۔ جان میری سخت ہے، ایک تلوار کے وار سے وہ ختم نہیں ہوئی، تلوار جو ہے وہ محبوب کی نگاہیں ہیں۔ تو اس طرح سے میری جو گردن تھی وہ پتھر بن گئی جس پہ دھار جو ہے وہ تیز کی جاتی ہے۔ بات یہاں یہ کر رہے ہیں وہ سنگ فساں کی بات ہو رہی ہے، ویٹ اسٹون اور چونکہ میں میری طبیعت اتنی سخت جان تھی کہ اس تلوار اس پہ کام نہ کر سکی, تو محبوب کی نگاہیں جو ہیں وہ میرے اوپر جب پڑتی ہیں تو اس کی نگاہ جو ہے وہ اور تیز ہو جاتی ہے.
کیوں نہ ہو بے التفاتی اس کی خاطر جمع ہے, جانتا ہے محو پرسش ہائے پنہانی مجھے, جانتا ہے محو پرسش ہائے پنہانی مجھے.
Why wouldn't there be unkindness, for she is assured, believing that I keep asking about her secretly. بات یہاں کچھ صاف ہے, کہنے کے محبوب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے اور یقین ہے کہ میں چپکے چپکے خاموشی سے اس کو یاد کرتا ہوں یا اس کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں. اور یہ باعث ہوتا ہے کس بات کا, کہ محبوب جو ہے وہ مجھ سے بے التفات کا اظہار کرے. اچھا, بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب بے التفاتی کا اظہار کیا ہے تو محبوب کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ یہ عاشق جو ہے اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا, کیونکہ اس کو یقین ہے کہ خفیہ طور پہ تو اس سے عشق کرتا ہے, تو اس پہ بے التفاتی کرنا جو ہے وہ جائز ہے اور اس سے کہیں وہ عاشق دور نہیں آ سکتا.
میرے غم خانے کی قسمت جب رقم ہونے لگی, میرے غم خانے کی قسمت جب رقم ہونے لگی, لکھ دیا من جملہ اسباب ویرانی مجھے, لکھ دیا من جملہ اسباب ویرانی مجھے.
When the fate of my abode of grief began to be inscribed, I was written down as a sole cause of desolation. کیا عمدہ بات کی ہے, کہنے گے جب میرے غمخانے کی قسمت لکھی گئی تو اس کا قسمت کی خرابی جو تھی اس کی وجہ میں خود لکھا گیا. اب آپ دیکھیں یہاں جو بات غالب نے گھمائی ہے, میری وجہ سے میری قسمت خراب ہے, یہ میری خرابی قسمت کی وجہ سے میری خرابات ہے. یہاں انہوں نے بات یہ کہ میں خود الزام وارد تھا مجھ پر میری قسمت خراب ہونے کا, ورنہ لکھنے والے کا کیا قصور تھا اس میں.
بدگما ہوتا ہے وہ کافر نہ ہوتا کاش کے, اس قدر ذوق نوائے مرغ بستانی مجھے, اس قدر ذوق نوائے مرغ بستانی مجھے.
That infidel beloved is turning suspicious. I wish I did not have the ability to sing like the garden bird to such an extent. مقابلہ ہے مرغ باغ سے جس کی آواز بلند ہوتی ہے, اپنی آہ و بکا اور اپنی فریادوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اتنی مجھ میں صلاحیت ہے اس طرح سے کہ جب وہ میں آہیں سنتا ہے محبوب تو وہ شک میں پڑ جاتا ہے, اس کو بدگمانی ہو جاتی ہے میری آہیں سن کے کہ یہ کس کے لیے آہیں جو ہیں یہ عاشق جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. حالانکہ میری طرف سے تو وہ آواز صرف محبوب کے لیے ہے, لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اتنی کشش ہے تو وہ اس خوف میں آ جاتا ہے کہ کہیں کسی اور معشوق پہ اس کا اثر نہ ہو جائے. کیسی اچھی خوش فہمی ہے جو غالب نے پیش کی ہمارے سامنے.
وائے وہاں بھی شور محشر نے نہ دم لینے دیا, وائے وہاں بھی شور محشر نے نہ دم لینے دیا, आसानी मुझे ले गया था गोर में, ज़ौक़े तनासानी मुझे।
फिर कहते हैं कि अलास इवन देयर द tumult ऑफ doomsday डिड नॉट लेट मी ब्रीद, टेकिंग मी टू द ग्रेव वॉज अ relish ऑफ bodily कम्फर्ट। कहने के मैं जब पहुंचा डूम्स क़यामत के दिन, जब मैं कब्र में गया तो मुझे ये था ख्याल कि शायद यहाँ पर मुझे कुछ आराम मिल जाएगा, लेकिन जब क़यामत का वक्त हुआ तो वहाँ जो हशर था उसने मुझे सांस लेने की फिर मोहलत ना दी। माने ये कि वहाँ पर भी मैं परेशान हो गया, और ये ख़याल कि गौर में जाके मुझे आराम मिलेगा वो और ज़्यादा तकलीफ़ का बायस हो गया।
वादा ने का वफा कीजिए ये क्या अंदाज है, वादा ने का वफा कीजिए ये क्या अंदाज है, तुमने क्यों सौंपी है मेरे घर की दरबानी मुझे, तुमने क्यों सौंपी है मेरे घर की दरबानी मुझे।
मेक गुड ऑन द प्रॉमिस टू कम, व्हाट इज दिस, व्हाई हैव यू असाइन मी द गार्डिंग ऑफ माई हाउस। सबसे आसान शेर है इसका, कहनेंगे कि अपने वादे को निभाओ और मुझसे आओ और मिल लो। अब चूंकि तुमने वादा किया था आने का मेरे घर, तो उस वादे को ये सोच के कि कहीं तुम वफा कर दोगी, मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, और ये लग रहा है जैसे मैं एक दरबान बन के घर पे बैठा हुआ हूँ। तो ये कुछ उन्होंने महबूब को इस बात की तरफ इशारा दिया है कि अब आ भी जाओ, कब तक मैं दरबानी करता रहूँगा अपने घर की।
हाँ निशाते आमदे फसले बहारी वाह वाह, हाँ निशाते आमदे फसले बहारी वाह वाह, फिर हुआ है ताज़ा सौदा ए गज़ल खानी मुझे, फिर हुआ है ताज़ा सौदा ए गज़ल खानी मुझे।
यस, द एक्सटेसी ऑफ द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, ब्रावो, देन अगेन इट हैज़ रिकिंडल्ड माई फ्रेंजी फॉर रिसाइटिंग लव पोम्स। बात बिल्कुल साफ है, निशात आमद फसल बहारी है, और मेरी आवाज़ में वो खूबी हो गई है, वो खूबी आ गई है गज़लें सुनाने की, गाने सुनाने की, जो इस बहार के मौसम को देख के मुझ पर तारी हुई है।
दी मेरे भाई को हक ने असरे नो जिंदगी, मीरज़ा यूसुफ है गालिब यूसुफ़े सानी मुझे, मीरज़ा यूसुफ है गालिब यूसुफ़े सानी मुझे।
उसके बाद फिर मक़ते में कहते हैं कि अपने भाई यूसुफ की तरफ इशारा करके कहते हैं कि गॉड गेव माई ब्रदर विद अ न्यू लीज ऑन लाइफ, ओ गालिब मिर्ज़ा यूसुफ इज़ ए सेकेंड जोसेफ टू मी। यूसुफ, यूसुफ सानी जो थे उनकी तारीफ है, वही उन्होंने एक मिसाल इस्तेमाल की है कि अपने भाई की सेहत है गालिबन, उसका ज़िक्र है, किसी मर्ज से मुब्तला थे निकल के आए हैं, तो कहते हैं हाँ मिर्ज़ा यूसुफ है गालिब यूसुफ सानी मुझे, मेरे लिए वो यूसुफ सानी के मुकाबल में है। तो ये तो थी गालिब की गज़ल नंबर 203। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि مشکل اشعار اس میں خیالات کے لحاظ سے ہیں, اور اس میں جو توڑ موڑ غالب نے پیش کیا ہے تن اریانی دامن افشانی, یہ ایک ایسی نادر مثالیں ہیں اردو شاعری میں کہ اس کے ہم پلہ خیالات اور کہیں ملنا بہت مشکل ہیں.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 203 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. کلام شاعر بزبان شاعر میں آپ جناب فریاد آذر کا کلام سنیں گے.
دل نے اچھائی برائی کو بس اتنا سمجھا, یعنی اگر خود کو برا سمجھا تو اچھا سمجھا, ہم سمجھنے لگے مجرم ہے ہم ہی میں کوئی.
واہ.
حادثہ ایسا رچایا گیا سوچا سے, اب سمندر پہ وہ چلتا ہے تو حیرت کیسی, عمر بھر اس نے سرابوں کو ہی دریا سمجھا.
واہ.
اور مجھ کو سیلاب نے سمجھایا زمین پیاسی تھی, زلزلہ آیا تو میں نے تیرا غصہ سمجھا.
واہ واہ.
اور قصہ درد سنا سب نے میرا, سچ ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ سبھی نے اسے قصہ سمجھا.
واہ.
اور مات دی میں نے جو شیطان کو بھی عیاری میں, پھر مجھے سارے زمانے نے فرشتہ سمجھا.
واہ واہ.
مات دی میں نے جو شیطان کو بھی عیاری میں, پھر مجھے سارے زمانے نے فرشتہ سمجھا. اور یہ صاحب یہ شعر دیکھی آ گیا میری درد بھری تکلیف, کہ عمر بھر خامہ تنقید نے مانا مردہ, عمر بھر خامہ تنقید نے مانا مردہ, بعد از مرگ مجھے اس نے بھی زندہ سمجھا.
واہ.
اور جب میرے خواب, مقطے کا شعر ہے, کہ جب میرے خواب حقیقت میں نہ بدلے اثر, جب میرے خواب حقیقت میں نہ بدلے اثر, میں نے دنیا کی حقیقت کو بھی سپنا سمجھا.
واہ.
ایک دوسری غزل کے چند اشعار ہیں.
جی شاید.
حصہ درد وراثت سے زیادہ ہی ملا, حصہ درد وراثت سے زیادہ ہی ملا, مجھ کو شاید میری قسمت سے زیادہ ہی ملا, اور غم زمانے کا ذرا سا ہی خریدا تھا مگر.
واہ.
مال مجھ کو میری قیمت سے زیادہ ہی ملا, اور وہ سیاست نے دیے ہوں کہ محبت نے تیری, زخم اس دل کو ضرورت سے زیادہ ہی ملا, اور ہم جسے یوں ہی صدا چھوڑ دیا کرتے تھے آشیا, اس نے عبارت سے زیادہ ہی ملا. اور مقطے کا شعر ہے کہ میں حقیقت کا پرستار ہوں لیکن اذر, میں حقیقت کا پرستار ہوں لیکن اذر, خواب آنکھوں کو حقیقت سے زیادہ ہی ملا. یہ مرزا غالب کی زمین میں ہے, کہ اس نے کب کرب کے صحرا میں بسایا ہے مجھے, دھوپ خود ساختہ دیوار کا سایہ ہے مجھے.
واہ واہ.
اور پہلے مٹی کو ہواؤں کے کرم پر چھوڑا, پہلے مٹی کو ہواؤں کے کرم پر چھوڑا, اور پھر آگ کے دریا میں گرایا ہے مجھ کو, بفرے ہوئے دریاؤں کی لہروں میں نہ ڈھونڈ, مجھ سے ٹھہرے ہوئے پانی نے چرایا ہے مجھے.
واہ واہ.
اور بارہا بہکے میرے کردہ ثوابوں کے قدم, بارہا بہکے میرے کردہ ثوابوں کے قدم, بارہا میرے گناہوں نے بچایا ہے مجھے. اور مکے کا شعر ہے, پھر ہواؤں پہ وہی نقشے صدا ہے آذر, پھر ہواؤں پہ وہی نقشے صدا ہے آذر, پھر سرابوں کے سمندر نے بلایا ہے مجھے. اور دو شعر دوسری غزل سے, کہ گرمی پرواز سے جلتا ہوا پر دیکھتا, گر فرشتہ رفت انسان تک اڑ کر دیکھتا. گرمی پرواز سے جلتا ہوا پر دیکھتا, گر فرشتہ رفت انسان تک اڑ کر دیکھتا. اور وہ شعر, کہ سب کی آنکھیں رہن رکھی تھی میرے دشمن کے پاس, سب کی آنکھیں رہن رکھی تھی میرے دشمن کے پاس, کون میرے گھر کی بربادی کا منظر دیکھتا. اور لے ہی آئی کھینچ کر آدم کو شہروں کی کشش, آخرش کب تک کوئی صحرا سمندر دیکھتا.
کلام شاعر بزبان شاعر, جناب فریاد آذر اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اور آخر میں ہمارے کلاسیکی ادب کا ایک اقتباس. مرزا فرحت اللہ بیگ بنیادی طور پر ایک طنز و مزاح نگار تھے, مولوی نذیر احمد کے یہ چہیتے شاگرد تھے. سو انہوں نے اپنے استاد محترم کی شخصیت کا بڑے دلچسپ انداز میں نقشہ کھینچا ہے. یہ مضمون خاصا طویل ہے, اور اس وقت اس کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں, سنا رہے ہیں خالد حمید.
اس سے پہلے کہ میں مولوی صاحب کی ابتدائی تعلیم کا ذکر کروں, میں مولوی صاحب کی شکل و صورت, مکان کی حالت, ان کے رہنے سہنے کے طریقے اور ان کے مشاغل کا نقشہ کھینچ دینا مناسب خیال کرتا ہوں تاکہ مولوی صاحب کے کیریکٹر کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ لیکن سینیمیٹوگراف کا یہ فلم چڑھانے سے قبل میں اپنے طرز بیان کے متعلق معافی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ میری شوخی بعض جگہ حد تجاوز سے بڑھ جائے گی۔ لیکن آپ تمام قارئین اکرام کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر مولوی صاحب خود اپنی سوانح عمری لکھتے تو اس رنگ میں لکھتے، اور اگر آپ ان کی صحبت میں رہے ہوتے تو آپ کو بھی ان کے حالات لکھتے وقت میری ہی طرح معافی مانگنی پڑتی، ورنہ آپ کی تحریر بجائے مولوی نذیر احمد صاحب کی سوانح عمری کے کسی ٹھیٹھ ملا کے بے لطف واقعات کا ایک مجموعہ ہو جاتی۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس وقت بھی لکھتے لکھتے پینسل ہاتھ سے رکھ دیتا ہوں اور ایک عالم بے خودی مجھ پر چھا جاتا ہے۔ مولوی صاحب کی کوئی بات نہ تھی جس میں خوش مذاقی کا پہلو نہ ہو، کوئی قصہ نہ تھا جس میں ظرافت کوٹ کوٹ کا نہ بھری ہو، کوئی طرز بیان ایسا نہ تھا جو ہنستے ہنساتے نہ لوٹا دے۔ وہ دوسروں کو ہنساتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے اپنی باتوں سے ان کو ہنسائیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم اور خاص کر میں مولوی صاحب کے سامنے بہت شوخ ہو گئے تھے، لیکن وہ تراہی نہیں دیتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے کہ مجھے مقتا اور مسمسے شاگردوں سے نفرت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی صاحب یہ توقع رکھیں کہ میں مولوی صاحب کے حالات متانت کا پہلو اختیار کر کے لکھوں تو میں اس کا صرف یہی جواب دوں گا کہ ہائے کمبخت، تو نے پی ہی نہیں۔ لیجیے اب مولوی صاحب کا حلیہ سنیے۔ رنگ ساملا مگر روکھا، قد خاصا اونچا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا، دوہرا بدن گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑ دینے سے بدن مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری بدن کی وجہ سے قد چونکہ ٹھگنا معلوم ہونے لگا تھا، اس لیے اس کا تکملا اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا، توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں آزار بند باندھنا بے ضرورت ہی نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا، اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا گیا تھا۔ گرمیوں میں تہمند باندھتے تھے، اس کے پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے تھے، اگر اٹھنا ہوا تو پہلے اندازہ کرتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ضرورت نے بہت مجبور کیا تو ازار مند کی گراہ یا تہمت کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے۔ سر بہت بڑا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا۔ جو تھوڑے سے رہے سہے بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ کگر سفید مقیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جھالر کا نمونہ ہو جاتی تھی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ افگن تھیں۔ آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بے جانا ہوگا۔ کلہ جبڑا بڑا زبردست پایا تھا، چونکہ دہانا بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی، اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر سانس کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ آواز میں گرج تھی مگر لوچ کے ساتھ، کوئی دور سے جو سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہو۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ تورم بج رہا ہے، اسی لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے اور پاس اور دور بیٹھنے والے دونوں کو ایک ایک حرف صاف صاف سنائی دیتا تھا۔ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری، ایسی ناک کو گواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔ گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ کلے تو کبھی قینچی کے منت کش نہیں ہوئے، البتہ ٹھوڑی پر کا حصہ کبھی کبھی ہموار کر لیا جاتا تھا۔ داڑھی کی وضع قدرت نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی۔ بالوں میں سے ٹھوڑی اس طرح دکھائی دیتی تھی جیسے ایکس ریز ڈالنے سے کسی باکس کے اندر کی چیز، ٹھوڑی چوڑی اور ان کے ارادے کے پکے ہونے کا اظہار کرتی تھی۔ گردن چھوٹی مگر موٹی تھی۔ لیجئے، یہ ہیں مولوی نذیر احمد خان صاحب۔ اب رہی لباس کی بحث تو اس کا بھی حال سن لیجئے۔ جنہوں نے اسٹیج پر ان کو شالی رومال باندھے، کشمیری جبہ یا ایل ایل ڈی کا گاؤن پہنے دیکھا ہے، انہوں نے عالی جناب شمس العلماء، مولوی، حافظ، ڈاکٹر نذیر احمد خان صاحب ایل ایل ڈی مدظ اللہ العالی کو دیکھا ہے، مولوی نذیر احمد صاحب کو نہیں دیکھا۔ ان کے گھر کے اور باہر کے لباس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر ان کو روزانہ باہر نکلنے کا شوق نہ ہوتا تو لباس کی مد ہی ان کے اخراجات کی فہرست سے نکل جاتی۔ جب شام کو گھر سے نکلتے تو عموماً ترکی ٹوپی یا چھوٹا سفید صافہ باندھ کر نکلتے تھے۔ گرمیوں میں نہایت صفاف شفاف سفید اچکن اور سفید کرتا پاجامہ ہوتا، اور جاڑوں میں کشمیرے کی اچکن یا کشمیری کام کا چپا۔ چونکہ سراج دین صاحب سے لین دین تھا اس لیے لال نری کا سلیم شاہی جوتا زیادہ استعمال کرتے تھے۔ پھر بھی وقت بے وقت کے لیے دو انگریزی جوڑے لگا رکھے تھے جن پر میری یاد میں پالش ہونے کی کبھی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دونوں سوکھ کر کھڑانک ہو گئے تھے۔ ان کا پاؤں تھا کہ ان چینیوں کے سے سخت جوتوں کو برداشت کرتا تھا۔ جرابوں سے انہیں ہمیشہ نفرت تھی، گو دربار میں جانے کے لیے دو ایک جوڑیاں پاس رہتی تھیں۔ یہ تو پبلک کے مولوی صاحب ہوئے۔ اب ہمارے مولوی صاحب کو دیکھیے۔ آئیے میرے ساتھ چوڑی والوں سے چلیے، چوڑی والوں سے نکل کر چاوڑی میں آئیے، الٹے ہاتھ کو مڑ کر قاضی کے حوض پر سے ہوتے ہوئے سرکی والوں سے گزر کر لال کنویں پہنچیے، آگے بڑھیے تو بڑیوں کا کٹرا ہے، وہاں سے آگے چل کر نئے بانس میں آئیے، یہ سیدھا راستہ کھاری باولی کو نکل گیا ہے۔ نکڑ سے ذرا ادھر دائیں ہاتھ کو ایک گلی مڑی ہے، یہ بتاشے والوں کی گلی ہے۔ بتاشے بنتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے یہیں دیکھے۔ یہاں اچار چٹنیوں والوں کی بیسیوں دکانیں ہیں۔ انہی دکانوں کے بیچ میں سے ایک گلی سیدھے ہاتھ کو مڑی ہے، تھوڑی ہی دور جا کر بائیں طرف ایک پتلی سی گلی اس میں سے کٹ گئی ہے۔ اس گلی میں پہلا ہی مکان مولوی صاحب کا ہے۔ مکان دو منزلہ ہے اور نیا بنا ہوا ہے۔ صفائی کی یہ حالت ہے کہ تنکا پڑا نظر نہیں آتا۔ دروازے کے باہر دونوں پہلوؤں میں دو سنگین چوکیاں ہیں۔ دروازے کو عبور کرنے کے بعد صحن میں آتے ہیں۔ صحن کسی قدر چھوٹا ہے، سیدھی طرف دفتر ہے جہاں اکثر دو تین آدمی بیٹھے ہوئے کلام مجید پر ہنا کیا کرتے ہیں۔ اس کے مقابل بائیں طرف باورچی خانہ ہے، چولہے بنے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے، مگر برتن اور ہنڈیا وغیرہ جو باورچی خانہ کا جزبِ لاینفک ہوتا ہے سرے سے ندارت ہے۔ آگ صرف حقے کے لیے سلگائی جاتی ہے، کھانا دوسرے گھر سے پک کر آتا ہے۔ دروازے کے بالکل سامنے ایک گہرا دالان ہے اور اندر ایک لمبا کمرہ۔ گرمی کا موسم ہے اور مولوی صاحب ایک چھوٹی سی میز کے سامنے بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں۔ کمرے کے دروازے بند ہیں، ایک کھلا ہے۔ باہر ایک بڑھیا پھونس چماری بیٹھی پنکھے کی رسی کھینچ رہی ہے۔ ہاں تو میں کیا تصویر دکھانا چاہتا تھا؟ مولوی صاحب کا لباس۔ مگر خدا کے فضل سے ان کے جسم پر کوئی لباس ہی نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا جائے۔ نہ کرتا ہے، نہ ٹوپی، نہ پاجامہ۔ ایک چھوٹی سی تہمن برائے نام کمر سے بندھی ہوئی ہے۔ بندھی ہوئی نہیں، محض لپٹی ہوئی ہے، لیکن گرہ کے جنجال سے بے نیاز ہے۔ کمرے میں نہایت اجلی چاندنی کا فرش ہے، ایک طرف پلنگ بچھا ہوا ہے، کبھی اس پر چادر ہے کبھی نہیں ہے۔ سرہانے تکیہ رکھا ہے مگر اس کی رنگت کا بیان احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ البتہ جس گاؤ تکیے سے مولوی صاحب لگے بیٹھے ہیں وہ بہت صاف ہے، قالین بھی عمدہ اور قیمتی ہے۔ اگر مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر آپ سوال کر بیٹھیں کہ مولانا اینچے کارست کے کر دے، تو انشاءاللہ یہی جواب ملے گا کہ محتسب را درون خانہ چھیکار۔ جاڑوں میں مکان کے اوپر کے حصے میں رہتے تھے۔ چلیے وہاں کا رنگ بھی دکھا دوں۔ صدر دروازے سے ملا ہوا زینہ ہے اور سیڑھیوں کے ختم ہونے پر غسل خانہ اور بیت الخلاء ہے۔ اس کے بعد ایک دروازہ آتا ہے اور دروازے سے گزر کر چھت پر آتے ہیں۔ سامنے ہی ایک کمرہ ہے اور اس کے دونوں جانب کوٹریاں۔ غسل خانے کے بالکل مقابل دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ آخر میں مولوی صاحب یہیں رہا کرتے تھے۔ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو ان کی نشست سامنے والے بڑے کمرے میں تھی۔ یہاں بھی چاندنی کا فرش ہے، اس پر قالین، پیچھے کا اوتکیہ، سامنے ایک چھوٹی نیچی میز، پہلو میں حقہ۔ اس کی حقیقت کما حقہو بیان کرنا مشکل ہے۔ مولوی صاحب کو حقے کا بہت شوق تھا، مگر تمباکو ایسا کڑوا پیتے تھے کہ اس کے دھوئیں کی کڑواہٹ بیٹھنے والوں کے حلق میں پھندا ڈال دیتی تھی۔ فرشی قیمتی تھی مگر چلم پیسے کی دو والی، اور نیچا تو خدا کی بنا، اس کے تیار ہونے کی تاریخ لوگوں کے دلوں سے مدت کی محو ہو چکی تھی۔ ایک آدھ دفعہ ایک صاحب نے نیچا بدلنے کا ارادہ بھی کیا، مگر مولوی صاحب نے نیچے کو جورو کا مترادف قرار دے کر ایسا سخت فقرہ کسا کہ بیچارے ٹھنڈے ہو کر رہ گئے۔ خیر، جاڑے کا موسم ہے، مولوی صاحب بیٹھے حقہ پی رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ سر پر کنٹوپ ہے مگر بڑا دقیانوسی، کبھی کانوں کو ڈھکے ہوئے اور ڈوریاں لٹکتی ہوئیں، کبھی اس کے دونوں پاکھے اوپر کی طرف سیدھے کھڑے ہو کر لاٹ پادری کی ٹوپی کا نمونہ بن جاتے ہیں، اور ڈوریاں ترے کا کام دیتی ہیں۔ کبھی پاکھوں کو سر پر اوپر تلے ڈوریوں سے کس دیا جاتا، اور اس طرح کنٹوپ فلیٹ کیپ کی شکل اختیار کر لیتا، جس پر روئی کی مرزئی، مگر ایسی پرانی کہ اس کی روئی کی گرمی مدت سے مائل بسردی ہو چکی ہے، اوپر سندلی رنگ کا دھسا پڑا ہوا۔ لیجیے، دیکھا آپ نے ہمارے مولوی صاحب کو، چار بجے، اور مولوی صاحب نے آواز دی، پانی تیار ہے؟ جواب ملا جی ہاں۔ مولوی صاحب غسل خانے میں گئے، کپڑے بدل، یا یوں کہو کہ جون بدل، باہر نکل آئے اور چلے ٹاؤن ہال کو۔ لیجیے، اب یہ ہمارے مولوی صاحب نہیں رہے، آپ کے مولوی صاحب۔ گھر میں اس لباس سے استغنا کے کئی باعث تھے۔ اول تو یہ بات تھی کہ ان کو اپنے کاموں ہی سے فرصت نہیں تھی، پڑھنے پڑھانے اور لکھنے لکھانے میں ان کا سارا دن گزر جاتا تھا۔ دوسری یہ کہ وہ بہت کم لوگوں سے مکان پر ملتے تھے، جس کو ملنا ہوتا تھا شام کو ٹاؤن ہال کی لائبریری میں جا کر ان سے ملاتا تھا۔ جو لوگ مکان پر آتے تھے وہ یا تو ان کے شاگرد ہوتے تھے یا خود صاحب کمال، اور ظاہر ہے ایسے صاحب کمال لوگ ظاہری حالت کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہیں کتنے پانی میں۔ لباس سے اس بے اعتنائی کی تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے، کسی دوسرے کا دولت خانہ نہیں جانتے تھے۔ ان کو جس طرح آرام آتا اسی طرح رہتے، جی چاہتا پہنتے، نہ جی چاہتا نہ پہنتے۔ البتہ جب باہر جاتے تو کھائے من بھاتا، پہنے جگ بھاتا پر عمل کرتے۔ اصل عالم تو گھر پر تھے، باہر نکل کر ظاہری عالم بن جاتے۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ گھر پر کوئی عورت نہ تھی جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی، یا کم سے کم ان کا کنٹو مرزئی یا سرہانے کے تکیے کے خلاف تو بدل دیا کرتی۔ گھر میں تھا کون؟ ایک مولوی صاحب، دوسرا ایک کاڑا ٹٹو بدھو نفر، ان کا نوکر خدا بخش، وہ بھی ایسا بے پرواہ کہ خدا کی پناہ۔ ظالم نے بہرا بن کر کام سے اپنا پیچھا چھوڑا لیا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز سے جس سے مردے قبر میں چونک پڑے، اس کو کبھی سنائی نہ دی۔ جب تک کسی نے جا کر اس کا شانہ نہ ہلایا، اس نے ہمیشہ سنی کو انسنی کر دیا۔ البتہ حقے کے معاملے میں بڑا تیز تھا، یا تو اس کو یہ خیال تھا کہ حقے کے بغیر مولوی صاحب کے ہاں گزارا ہونا دشوار ہے، یا یہ وجہ تھی کہ تمباکو زیادہ صرف کرنے میں اس کو دو ایک پیسے روز مل جاتے تھے۔ غرض یہ حال تھا کہ حقہ پورا سلگا بھی نہیں کہ وہ چلم اٹھا کر چلا۔ مولوی صاحب ہاں ہاں کرتے رہ گئے، اور اس نے جا چلم الٹ دی، دوسرا سلفا رکھا، آگ بھر، چلم حقے پر لا کر رکھ دی، توا گرم، حقہ بھڑک گیا۔ میاں نوکر صاحب کو پھر بلا کر توا ٹھنڈا کرنے اور چلم بھروانے کی ضرورت پیش آئی۔ غرض سارے دن ان کا یہی کام تھا، اور وہ اس میں بہت خوش اور مگن تھے۔
ابھی آپ نے مرزا فرحت اللہ بیگ کا تحریر کردہ ایک خاکہ سنا۔ انہوں نے یہ خاکہ اپنے استاد محترم مولوی نذیر احمد کی شخصیت کے بارے میں تحریر کیا تھا۔ سنا رہے تھے خالد حمید۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں اسد نذیر۔